আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আস সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আস সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ সিলসিলা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত মে মরহবা কহতা হুম ইনশাআল্লাহ আজ্জাল আজ ভি হাম দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত কে সিলসিলে মে বহুত হি প্যারি প্যারি বাতেন সিখনে কি সাআদত হাসিল করেঙ্গে তো আইয়ে বড়তে হ্যায় পহলে সওয়াল কি তরফ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি
হুজুর সবসে পহলে তো ইয়ে ইরশাদ ফরমাইয়ে কে কিয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নে আম্বিয়ায়ে কিরাম কে দরমিয়ান ভি দরাজাত রাখে হ্যায় اور اگر رکھے ہیں تو اس کی تفصیل کیا ہے ہم اپنا کیا ذہن رکھیں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام میں اگر درجات ہیں تو وہ کس طرح سے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ کہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے لا نفرق بین احد من رسلی دیکھیں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفس نبوت میں نبی ہونے میں یہ سب برابر ہیں اور جہاں فضیلت کو بیان کیا مقام اور مرتبے کو تو بلا شبہ اس بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے
صحیح
اور اس میں بطور خاص یہ عقیدہ کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت خود نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے
بے شک
اولو العزم رسول ہیں جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب یہ اولو العزم جو بقیہ رسولوں سے افضل ان میں پھر سب سے فضیلت وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں آپ فرماتے ہیں کہ افضل جمیع مخلوق الہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی تمام مخلوق سے سب سے افضل جو ہیں وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اوروں کو جو فردن فردن کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں یعنی جو اوروں کو نہیں ملے
خصوصیات ہیں
پھر ارشاد فرمایا بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ملا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا
سبحان اللہ
اور پھر فرماتے ہیں بلکہ کمال اس لیے کمال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے اور پھر آگے ایک اور عقیدے کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا تمام مخلوق وہ رضائے الہی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ عز و جل طالب رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ایک شعر کی صورت میں لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی ایسی آیات مبارکہ واضح ہیں پچھلے سلسلے میں بطور خاص اسی سوال کو ہم نے تفصیلاً احادیث سے بھی بیان کیا تھا کہ کہ درجات کی بلندی اور ان میں سب سے افضل ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہونا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ آپ نے اس رسالے کے اندر 10 آیات مبارکہ اور 100 احادیث طیبہ اسی بات پر نقل کیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو جس آیت مبارکہ میں بعض لوگ صرف اسی آیت کو کہ نبوت کے اندر نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، تو نبی ہونے میں برابر برابر ہیں، اس سے اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ فضیلت میں، درجوں میں یہ کوئی ایک دوسرے سے کیا بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ بچے کو یاد ہے، تل کر رسل سے ہی پارے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ تو میں نے جو عرض کیا اولو العزم افضل ترین رسول میں سے، انبیاء میں سے، اور ان میں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، اور پھر ان سے بھی افضل جو ہیں درجے میں، فضیلت میں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ سب سے افضل ہیں تو آپ کی خصوصیات میں یہ بیان فرمایا، جب آپ افضل ہیں تو آپ کی امت بھی ساری امتوں سے جو ہے افضل ترین،
سرکار کا صدقہ ہے جی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاء اللہ، تو یہ تو بات ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء کے درمیان جو مختلف درجات ہیں ان کا بھی بیان فرمایا۔ اب بڑھتے ہیں آگے مزید خصوصیات کی جانب۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور وصف خاتم النبیین بھی ہے، اور مسلمان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ لقب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور بلا شبہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب مسئلہ خاتم النبیین یا عقیدہ خاتم النبیین جو ہے ہر مسلمان کا جو ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے کچھ وضاحت ارشاد فرمائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور کس طرح سے ہمیں یہ اپنا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں تو اس کے پیچھے سینس کیا ہے۔
دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 22 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے پچھلے، یعنی سب سے آخری، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نبوت جو ملی، اس بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر آپ کے صدقے جو انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر دیگر انبیاء کو اس عہد کے ساتھ مشروط یہ فرمایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ پر ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی کو بھی جو ہے وہ نبوت نہیں ملی، بلکہ اس کو جائز سمجھنے والا کہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، ممکن ہے، جائز ہے، اس کے بارے میں بھی صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اسی خاتم النبیین کا جو معنی مطلب بیان کرتے ہوئے اب بہار شریعت کے اندر ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے اس کو لکھتے ہیں کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہی عقیدہ، یہی مفہوم، یہی معنی خاتم النبیین کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم، جس پر یہ واضح طور پر قطعی، یہ نص قطعی ہے، قرآن کا واضح حکم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور اس کو اسی معنی پر رکھنا جس پر علماء اسلام نے اس کو معمول کیا ہے، اور اس کی یہی شرح بیان کی کہ حضور کے زمانے میں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نیا نبی کسی کے بارے میں یہ جائز ماننا یا ایسا تصور رکھنا کہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اس کو جائز ماننا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد کہلائے گا۔
صحیح۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، ہمارے نبی نے ہی اس چیز کو بیان فرمایا اور ان علامات میں سے یہ بیان فرمایا، ہماری شریعت نے واضح طور پر کتابوں میں اس کو لکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا وہ ہمارے اس عقیدے سے منافی نہیں ہے، اس سے کوئی یہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پہلے نبی بن کے دنیا میں تشریف لا چکے، اور ہمارا یہ عقیدہ کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، اور جب آپ بھی نازل ہوں گے تو آپ بھی اس وقت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ فرمائیں گے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کی تبلیغ فرما کر اور اسی قبلے کی طرف منہ کر آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ کا آنا یہ اس عقیدے کے منافی نہیں ہے۔ یہ تو صرف آیت مبارکہ، اس کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس پر واضح طور پر یہ بیان فرمایا گیا، اور ایسی احادیثیں ہیں کہ جن کا انکار، جن میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی انکار کر سکے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، کتاب المناقب میں درج ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور اس کو خوب حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی۔ فرمایا تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں،
یعنی میں نے اس کو مکمل
کر دیا۔ تو یہ جو قصر نبوت، وہ اسی تشبیہ سے سمجھ رہے ہیں کہ ایک وہ جو نبوت کا محل ہے وہ قصر ہے۔ فرمایا کہ سارے نبی تشریف لائے ایک ہی جگہ اس میں، اور وہ میں خاتم النبیین بن کے جو کہ وہ دنیا میں تشریف لائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے چھ باتوں کی۔ فرمایا جوامع الکلم، یہ مجھے عطا فرمایا کہ مختصراً بات، اور جس اپنے مفہوم کے طور پر بہت وسیع ہو،
یعنی کم الفاظ میں بہت بڑی بات،
بہت بڑی بات، بہت وسعت والی بات۔ یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس طرح کی اور کئی علماء کرام نے یہ حدیث کو جمع فرمایا۔ کون سی؟ پھر فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک بنا دیا، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ وہ ختم کر دیا، یہاں تک وہ سلسلہ ختم ہوا۔ ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔ ایک حدیث میں اور مزید امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یہی اسی طرح کے مفہوم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے ہارون کی مثل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نبی تھے، ان کی طرح، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس طرح کی اور کئی احادیث طیبہ علماء نے اس موضوع پر واضح طور پر کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں، ختم نبوت کے طور پر، اور مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں جس میں اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے کہ ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہونا بالکل واضح اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا یہ بالکل ضروری ہے، ورنہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔
ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس عقیدے کو واضح فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آخری جو ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے،
جی،
اور جو ایک ہو وہ خاص ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا، اور سیدنا عیسیٰ علیٰ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تشریف آوری قرب قیامت میں ہوگی اس کی بھی وضاحت ہو چکی کہ اس سے کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ پھر آپ کا آنا کیسے ہوگا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ایک وصف خاص ہے، اور بہت ہی پیارا پیارا ایک سونا سونا سا یہ وصف ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا مراد ہے؟ جی حضور،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ایک واضح خصوصیت ہے، اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی قوم کی طرف، کسی خاص علاقے قریہ کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا،
جی،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا،
سبحان اللہ۔
اور پھر یہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
سبحان اللہ،
یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد گئے، اور رحمت للعالمین کا وصف ذکر کرتے ہی، یہ نام مبارک کا ذکر کرتے ہی خود تصور ذہن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔
بے شک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان اور ان کے لیے خصوصی رحمت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مسلمان، جن میں بیان فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا مشقتوں میں پڑھنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا ہوتا ہے، اور آپ بطور خاص ان کے لیے رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں مومنوں پر، تو آپ کی یہ رحمت یہ عام ہے اور اس میں سب شامل ہیں، اور تمام عالمین کے لیے آپ جو ہیں وہ رحمت ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور اس لفظ کا اطلاق بطور خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کروں، ہمارے دارالعلوم میں بھی ایک کسی نے میل بھیجی اور ایک سوال اسی نوعیت کا کیا ہوا کہ کسی اور جگہ سے اس نے یہی سوال پوچھا، تو اس کو یہ جواب ملا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہیں، اور یعنی دیگر کے لیے بھی رحمت للعالمین کا لفظ بولا جا سکتا ہے، کسی عالم کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور بھی چیزیں جو رحمت ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ سب مسلمانوں کے نزدیک یہ خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس لفظ کا اطلاق یہ رحمت للعالمین ہونا یہ صفت خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
صحیح،
یہ دیگر کے لیے کسی عالم کا رحمت ہونا جدا بات ہے، اور کئی چیزیں ہیں جو رحمت کا سبب بنتی ہیں،
ماں باپ کو رحمت کہا جاتا ہے اولاد کے لیے،
لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر رحمت للعالمین کا اطلاق کیا جائے، یعنی یہ وہ اطلاق اور یہ وہ صفت خاصہ کہ واضح قرآن کی آیت مبارکہ اس پر گئے، اور کسی بھی آدمی کا یہ بولتے ہوئے کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں، کیونکہ آپ کے دور میں بھی ایسا معاملہ ہوا، تو کسی نے اس کو ذکر کیا تو آپ نے بہت رد بلیغ فرمایا اور فرمایا کہ یہ اطلاق جو ہے وہ کوئی گمراہ بد مذہب ہی اس طرح کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہی ہے آج تک کہ یہ خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کو یوں مثال سے سمجھیں، جو اگر عالم کوئی رحمت ہے یہ، اور وہ بھی عالم حق، جو عالم ہو اور صحیح العقیدہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ رحمت کا سبب ہے، رحمت بنتے ہیں، تو وہ بھی حضور کے صدقے ہیں
جی،
وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ہی اسی فہم سمجھ کے سبب ان کو یہ مقام ملتا گئے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ہے۔ اب کسی دریا سے کوئی نہر الگ جدا ہو جائے، جاری ہو جائے، تو اس نہر کو دریا کا اطلاق کر دینا یہ کم عقلی اور بے وقوفی والی باتیں ہیں اور جہالت والی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کے سبب، آپ کے ذریعے سے کئی اگر علماء پر بھی اطلاق اس کا آتا ہے، علماء حق صحیح العقیدہ پر، اسی طرح والدین آدمیوں کے لیے رحمت بنتے ہیں، اور دیگر اور بھی کئی چیزوں کو بیان فرمائے، لیکن وہ رحمت ہی ہیں، رحمت للعالمین، یہ اطلاق ان پر نہیں کیا جاتا۔
تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خاص رحمت للعالمین کا جو ایک اطلاق اور اس خاص وصف کا بیان ہے
جی،
یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات
میں سے صفت خاصہ ہے
ماشاء اللہ۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، خاتم النبیین ہونے کی بات ہوتی ہے، وہیں پر شفیع المذنبین ہونے کی بھی ضرور بات کی جاتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ شفاعت عطا کیا، اور شفاعت مصطفیٰ سے کیا مراد ہے، شفاعت یہ کیسی ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت کیسے بنتی ہے، اور شفاعت کا مفہوم اور اس کا مراد کیا ہے؟
دیکھیں، شفاعت قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات مبارکہ موجود ہیں، ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اس قیامت کے دن نہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، نہ دوستی کا معاملہ، نہ ہی شفاعت۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اس دن انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی
جی،
یہ آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ بعض وہ آیات ہیں جن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، آیت الکرسی ہر ہمارے چھوٹے بڑے سب کو یاد ہوتی ہے، نمازوں کے بعد اس کا ورد کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور خود حدیث مبارک میں آیت الکرسی کی ضمناً فضیلت عرض کرتا چلوں، یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے جو نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بناتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، کہ یہ شخص یعنی مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ آیت الکرسی کے اندر ایک جز ہے اس کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
بے شک
یہ بات واضح طور پر کہ کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر الا باذنہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے۔ اب بعض آیات میں فرمایا جس میں شفاعت کا بظاہر
انکار ہے
بظاہر منع ہے، یہ آیت مبارکہ واضح طور پر فرما رہی کہ شفاعت ہے مگر اللہ کے اذن سے۔ اب انصاف یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیات پر ایک مسلمان سب پر ایمان لائے گا
جی،
ایسا نہیں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو منافقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ جو اپنے مطلب کی کوئی چیز لیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اعتراض کر دیں، ورنہ تو قرآن میں کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ اگر آدمی بعض کو لے لے بعض کو چھوڑ دے تو کیا یہ ایمان کے تقاضے نہیں، بلکہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور ہمارے دین اسلام کی باتیں، احادیث طیبہ کی ساری باتوں کو تسلیم کریں، ان کو مانیں، اور اپنے اپنے محمل جو ان کے فقہ اکرام نے، علماء دین نے، شارحین حدیث نے بیان فرمائے، ان کے اوپر اپنا اعتقاد رکھیں۔
صحیح،
تو مفسرین نے اس بات کو واضح طور پر سمجھایا کہ جہاں منع کیا ہے شفاعت کا اس شفاعت سے کون سی شفاعت مراد ہے؟ تو فرمایا وہاں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے شفاعت، اس دن کافروں کو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی،
جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا
جس کا ایمان پر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ شفاعت ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ غیر مسلموں کے لیے، وہ کافروں کے لیے ہیں، یا وہ لوگ جن کے معبودان باطلہ جو کسی ایسے معبود یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور ان کو اپنا شفیع مانتے ہیں. قرآن کی واضح آیات ان کے بارے میں جو ہے وہ نازل ہوئی کہ یہ کوئی شفیع نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ان سے کوئی فائدہ ملے گا، کچھ بھی نفع نہیں حاصل ہوگا. اور جن میں اذن فرمایا، یعنی فرواضح واضح طور پہ فرمایا کہ شفاعت کون کرے گا اللہ کے نزدیک مگر یہ کہ جس کو اذن ہوگی، جس کو اجازت ہوگی. تو اس کا مطلب کہ اجازت سے شفاعت وہ ہے، اللہ جس کو اجازت عطا فرمائے گا، جس کو اس کا اذن مل جائے گا وہ شفاعت بھی کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خصوصیات میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ شفاعت کبرا، یہ آپ کی خصوصیت ہے.
شفاعت کبرا
یعنی قیامت کے دن جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت وہ کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ، اور وہ قیامت کی جو شفاعت ہوگی یعنی شفاعت کبرا جسے کہا جاتا ہے، یہ مومن کو بھی ملے گی، کافر کو بھی ملے گی، یہ مطیع یعنی فرما بردار کو بھی ملے گی، گناہ گار کو بھی ملے گی، یہ اپنے موافقین کو بھی ملے گی، مخالفین کو بھی ملے گی،
عام ہوگی
مومنین کے لیے بھی اور کافروں کے لیے. یہ کون سی شفاعت ہے؟ یعنی یہ وہ شفاعت ہے کہ جب قیامت کے دن سارے منتظر ہوں گے کہ حساب کتاب کا معاملہ کب شروع ہوگا، یعنی یہ گھڑیاں وہ ہوں گی کہ جس وقت سورج ان کے قریب کر دیا جائے گا اور ان کے پسینے اتنے نکلیں گے کہ جو پسینے بعض کے ٹخنوں، بعض کے جو گئے وہ ٹخنوں سے اوپر پنڈلیوں تک جسم، اور بعض ایسے جو اپنے پسینوں سے گوتے کھا رہے ہوں گے، اور ایک ایسی نفسہ نفسی کی کیفیت ہوگی کہ ہر آدمی اسی تلاش میں کہ حساب کتاب ہو جائے اور یہ معاملہ شروع ہو جائے.
یعنی حساب کا شروع نہ ہونا بھی ایک طرح سے عذاب،
یہ ہی ایک طرح کا
مصیبت ہوگی.
مصیبت یعنی یوں کہ تمنا کریں گے لوگ، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں کاش جہنم میں پھینک دیا جائے، یعنی یہ اتنی بڑی اس وقت کی یہ کیفیت ہے، اور اس کی تلاش میں کہ یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو. پھر ایک گروہ وہ انبیاء کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس، تفصیل سے یہ حدیث مبارک ہے اور جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ آپ کو اعزازہ سے نوازا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں. تو وہ یہی کہیں گے کہ نفسی 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 اذهبوا الى غیری، آج مجھے اپنی جان کی ہے فکر ہے، آپ کسی اور کی طرف جائیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریفات کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریفات کریں گے، ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام ان کا فرمایا، ان پر جو بھی انعامات ہوئے ان کے ذکر کر کے ان سے شفاعت کا سوال کریں گے، اور وہ بھی کہیں گے کہ تم کسی اور کی طرف جاؤ. تو یہ جاتے جاتے پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کر کے، آپ کی ان باتوں کو ذکر کر کے یہ شفاعت کا سوال کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا کہ یہ شفاعت کا منصب مجھے عطا ہوا ہے، اور آپ اس میں آپ شفاعت فرمائیں گے. اور اس وقت یہ ایسی مخلوق جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی حمد بیان کرے گی جسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اسا این یبعثک ربک مقام محمودا، آپ کو اس مقام محمود پر اللہ تبارک و تعالی محبوس فرمائے گا اور وہ آپ کو مرتبہ عطا فرمائے گا. وہ یہی مقام محمود ہے جو شفاعت کے بعد ایک مخلوق کی طرف سے حمد کا سلسلہ ہوگا. تو یہ شفاعت یعنی پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے، اس کے بعد یہ اب دروازہ کھلا شفاعت کا، اب انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اب پھر جس کو جو منصب ملے گا عالم شفاعت کریں گے، علماء کو روک دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا تم جو گئے وہ شفاعت کرو. یہاں تک روایتوں میں احادیث طیبہ میں آیا کہ کوئی آدمی آ کے کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے آ کے عرض کرے گا میں نے آپ کو پانی دیا تھا، وضو کرایا تھا، اور کوئی اس طرح کی کوئی بات، یعنی چھوٹے چھوٹے معاملہ،
چھوٹی چھوٹی خدمات کا تذکرہ کریں گے،
خدمات کا تذکرہ کریں گے اور وہ ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں بھیجیں گے. یہاں تک کہ بچے، نابالغ بچے جو فوت ہوئے اور وہ بچے جو گئے وہ کچے بچے، جو جن والدین محروم ہو جاتے ہیں وہ بھی بچے اللہ کے حضور اپنے والدین کی شفاعت کریں گے اور وہ والدین کو لے کر جنت میں جائیں گے.
کتنی پیاری گھڑی ہوگی.
ایک بچے جب بچے وہ شفاعت کریں گے تو کیا نبی سچے شفاعت نہیں کریں گے؟ تو جن کا یہ عقیدہ بالکل واضح غلط ہے اور مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا یہ کفر ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اذن کے ساتھ مشروط شفاعت کی یہ اجازت فرمائی گئی, اور پھر ساتھ احادیث طیبہ یہ شفاعت والی اور دیگر کئی ایسی احادیث ہیں کہ جن پر واضح اعتقاد اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اول شفاعت ہمارے نبی فرمائیں گے, پھر اس کے بعد جب دروازہ پھر دیگر انبیاء.
سبحان اللہ. اور کیوں نہ پھر ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شفاعت کا تذکرہ کریں اور اس شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں, اور یقیناً شفاعت ہوگی, کیونکہ قرآن میں بیان ہوا, احادیث میں بیان ہوا. تو یہ تو ہو کر رہے گا, لیکن افسوس ان لوگوں کو ہوگا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کا اس دنیا میں انکار کرتے ہیں. کل برج قیامت جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کو رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ بخشوا رہے ہوں گے, تو وہ شخص کہ جو شفاعت کا انکاری تھا کھڑا کیسے دیکھ رہا ہوگا؟
صدر الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اور بھی شفاعت کی چونکہ اقسام ہیں, وہ ڈیٹیل تقسیم ہیں,
جی
ہم چند باتیں بنیادی ہی
جو خصوصیات کے حوالے سے ہم
کہ بہتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا حساب شفاعت کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جن میں فرمایا 4,90,00,000,000 کی تعداد تو معلوم ہے, اور اس سے بہت زائد ہیں جو اللہ جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. اور پھر فرمایا اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب ہو چکا اور وہ مستحق جہنم ہو چکے, ان کو جہنم سے بچا لیں گے, اور بعضوں کو شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے, بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے, بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے. یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو ایسی آیات مبارکہ کو لے کر صرف ایک طرف کی بات کر کے اور اس میں ہی ان آیات کو لے کے دوسرے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بھی معاذ اللہ عقائد خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری شریف کی یہ روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں کہ وہ آیات مبارکہ جو قرآن مجید میں بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں اور ان کو وہ مسلمانوں پر جسما کر دیں. تو یہ فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں. تو اب ایسی ہم کوئی ایک آیت پڑھیں, کہیں سے بھی کچھ ایسا لیں اور اس کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیں, علماء سے رہنمائی نہ لیں, علماء سے پوچھیں نہیں, اور خود کہیں کہ میں خود ہی قرآن سے پڑھ لوں گا اور اس کے ترجمہ تفسیر خود ہی میں اس کی بھی فہم حاصل کر لوں گا اور اس کو میں سمجھ لوں گا, اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیں, تو یہ آدمی کے لیے بسا اوقات بہت گمراہ, جو بالخصوص مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں ان کو ہرگز مسلمانوں پر چسپا کر کے جو بنیادی ایک مسلمانوں کے عقائد ہونا چاہیے اس سے ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا بالکل بہت احمقانہ اور بیوقوفی والی بات ہے. اور آدمی خود تو گمراہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے.
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل بنایا. اب مختار کل سے کیا مراد ہے اور اس لفظ کے پیچھے, اس عقیدے کے پیچھے کیا سینس ہے اور ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے, اور مختار کل جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح سے ہیں, آئیے سنتے ہیں اور اسی کو انشاءاللہ عزوجل اپنا عقیدہ بھی بنائے رکھیں گے. جی حضور,
دیکھیں اس بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات سے نوازا ہے,
جی
وہ اللہ کی عطا سے ہیں.
بے شک
زمین آسمان جنت تمام خزانوں کا مالک و مختار اللہ کی ذات مبارکہ ہے. اس کی مشیت و مرضی کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا.
بے شک
وہ نہ چاہے تو آسمانوں سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں اتر سکتا, وہ نہ چاہے تو مریض شفا نہیں پا سکتا. الغرض کچھ بھی ہے اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہے, ہر چیز کا مالک وہ ہے.
بے شک
ہمارا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، اللہ کی عطا ہے آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس طرح کے اختیارات دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کو آپ کے تحت تصرف کر دیا ہے، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کا محکوم نہیں ہے۔ فرمایا تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہت اور سب ملکیت وہ حضور کے زیر فرمان ہیں۔
بے شک
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت دوزخ سب کی کنجیاں آپ کے دستے مبارک میں، رزق خیر ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دربار سے تقسیم ہوتی ہے۔
بے شک
دنیا آخرت کی عطا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔
سبحان اللہ
اسی طرح احکام تشریعہ یعنی حلال حرام اور اس طرح کے جو احکام ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، جسے جو چاہیں فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جس سے جو چاہیں فرض اس کے جو ہے وہ معاف فرما دیں۔ یہ ایک بنیادی ہم عقیدہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک وہی ہے، اب اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے دی۔ حدیث مبارک میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے۔
سبحان اللہ
قرآن مجید میں اور مقام پر ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں لے لو۔ پھر ارشاد فرمایا ایک مقام پر وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کو کوئی اختیار ہو۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا، کہیں فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، کہیں جو گئے وہ جو حکم ارشاد فرما دیا اس کو اپنے اوپر لازم اور نافذ سمجھے، یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اور احادیث طیبہ میں واضح طور پر فرمایا مجھے خزانے دیے گئے، خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات بالکل ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا، وہ خود ذاتی طور پر ان تمام چیزوں کا مالک ہے، مختار ہے، اور اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ اختیارات ہیں، اور آپ جسے جو چاہیں اس سے نواز دیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے انہی روایات کے پیش نظر آپ صحابہ کرام کی ان روایات کو پڑھیں اور سب تاریخ کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے کیسے سوالات لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہیں، شاعرین نے لکھا مطلقاً کہا کہ کیا مانگتے ہو، یعنی اس چیز کی کل ٹوٹل ان کو اجازت دے دی کیا مانگنا ہے، اور آپ نے بھی کون سا سوال کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت جنت میں چاہیے، جنت کا سوال کیا اور ساتھ رفاقت کا بھی سوال کیا۔
دنیاوی چیز نہیں مانگی،
دنیاوی چیز نہیں مانگی
جو دنیا میں فی الحال موجود ہی نہیں ہے، آخرت کے معاملے پر سوال کیا،
آخرت کے یعنی جنت کی جو ہے وہ سوال کر دیا۔ تو اس سے علماء اکرام نے لکھا کہ جنت کا یہ سوال کرنا یہ بالکل واضح طور پر وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما دیں وہ عطا فرما دیں، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل اگر دیکھیں کن کن معاملات میں، بارش کا مسئلہ ہے حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہو رہے ہیں، مقام حدیبیہ پر جو ہے وہ پانی نہیں ہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کو بھی وہ سب یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو چیزیں بظاہر ہمارے پاس نہیں ہیں اور بظاہر وہاں پر بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کنویں کے پاس تو نہیں تشریف فرمائے کہ اس کنویں سے ان کو پانی دے دیں، نہ ان کے پاس کوئی اور برتن میں پانی وافر ہے کہ وہ آنے والے کو پانی دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس برتن میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے۔ آپ سے بیمار آتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہے، آپ اسے شفا سے نوازتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت عطا ہے۔ آپ کے پاس حضرت قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتے ہیں جنگ کے موقع پر، آپ ان کی آنکھ کو ان کے اس مقام پر رکھ کر اپنا لعاب لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تندرست فرما دیتا ہے، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اس سے واضح نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح اور کئی مواقع پر ایسا ہے کہ کئی سوالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے گئے، آپ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ تو معاملہ ایک ظاہری، یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ احکام تشریع یعنی حلال اور حرام کے حوالے سے احکام، جس سے یہ بھی عقیدہ ہمیں رکھنا ضروری، حضور جس کو جو چاہیں کسی سے فرض کو معاف کر دیں،
فرض کو بھی معاف کر دیں،
جو چیزیں اہم ترین یعنی فرائض میں سے ہیں ان کو بھی اگر کسی کے لیے چاہیں تو، اور جو کہہ دیں وہ فرض ہو جائے۔ ایک حدیث مبارک جس میں حج کے حوالے سے، تو حج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ تین مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا اس کے جواب میں تو یہ حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے۔ تو اگر آپ یعنی ہر سال تو حج کا فریضہ نہیں ہے، زندگی میں قدرت استعداد کے ساتھ ہر مسلمان پر ایک دفعہ حج کا یہ فریضہ ہے، لیکن اس کی اپنی کنڈیشنیں ہیں، اپنی کیفیتیں، کس کن کن شرائط کے ساتھ وہ حج کا فریضہ ان پر آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہر آدمی پر، یعنی ایک وہ چیز جو ہر سال فرض نہیں ہے اس کے لیے فرما رہے ہیں میں اگر ہاں کہہ دوں تو وہ فرض ہو جائے۔ اس طرح اور کئی اور احکامات ایسی ہیں کہ جو بنیادی اصول اور ہیں، کفارہ روزے کے کفارے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے کفارہ ارشاد فرمایا 60 روزے رکھو، نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، 60 دیگر آپ فرمائے، تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ کسی نے کھجور کا تحفہ حضور کے پاس ٹوکرا لے کر آئے، آپ نے انہی سے فرمایا کہ جاؤ یہ مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دو، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اتنا غریب آدمی ہوں، فرمایا خود کھاؤ گھر والوں کو کھلاؤ، یہی اس کے لیے کفارہ بنا دیا۔ اب کوئی مفتی کوئی عالم آج کے دور میں یا پہلے اس واقعے کے بعد بھی کسی اور نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کیا اس طرح کسی کو چھوٹ اور کفارہ بنا دے؟ ہرگز کوئی کسی کو فتویٰ اس طرح کا نہیں دے گا، جو کنڈیشنیں کیفیتیں وہاں بیان فرمائی اس کے مطابق وہ حکم شریعت بیان کرے، لیکن حضور علیہ السلام جس کے لیے چاہیں جو چاہیں اسی کے لیے وہی فرض قرار دے دیں، اور اس سے جو ہے وہ اس کا معاملہ بھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے برابر قرار دیا،
ایک کی گواہی
یہ ایسی گواہی ہے کہ یہ دو کے برابر، اور اس طرح اور کتنی اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں واضح طور پر آپ کے یہ بھی اختیارات ہیں کہ آپ جس سے جو چاہیں ویسے فرمائیں، وہی اس کے لیے جو ہے وہ شریعت،
وہی شریعت بن جاتی ہے۔
قربانی کے 6 ماہ کی بکری کا ایک صحابی کو اجازت دی، حالانکہ بکری کے اندر مینڈا دمبا وغیرہ وہ 6 ماہ کا اگر ایسے ہے کہ سال بھر کے ان مینڈوں میں کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر لگے، دکھنے میں وہ سال کا ہی لگے، تو وہ 6 ماہ کا کرنے کی اجازت ہے، لیکن بکری ہو بکرا ہو یہ 6 ماہ کا ہرگز اجازت نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ ایک دن بھی سال سے کم ہے تو بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر سال بھر والوں سے دگنا یہ صحت میں ہو تو بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ 6 ماہ کا جو ہے وہ اس کے پاس بکری تھی، ان کو یہی اجازت عطا فرمائی کہ اسی کو کر لو، یہی قربانی ہے تمہاری۔
سبحان اللہ۔
تو آپ جس کے لیے جو چاہیں، تو آپ کے اختیارات ایسے ہیں کہ عام چیز اپنے کوئی خزانوں میں سے دینا چاہیں وہ بھی دیتے ہیں، مریض کو تندرستی شفا کا معاملہ وہ بھی ہے، آپ سے بارش کا سوال کیا جاتا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں بارش کا بھی نزول ہوتا ہے، اور یہ احکامات کے اندر بھی آپ جس کے لیے جو حکم فرما دیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم ٹھہرتا ہے۔
سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے مختار کل آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات کا عالم، اسی لیے تو کہا کنجیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں، جس قدر چاہو جسے دو مالک و مختار ہو، کہ ایک امتی پر، ایک مسلمان پر، ایک فرد پر، کسی پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، تکریم بجا لانا، وہ کس قدر اہم ہے، کس قدر ضروری ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، آئیے سمجھتے ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا یہ بھی ایک پورا باب ہے،
بے شک۔
اس بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت، یہ جزء ایمان اور رکن ایمان ہے،
بے شک۔
اور فرمایا فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، فعل تعظیم یہ بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد دیگر فرائض میں سے سب سے مقدم ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے آپ نے احادیث مبارکہ کے آگے حوالے بیان فرمائے کہ فرائض ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر، چونکہ اس دن نماز عصر اب تک نہیں پڑھی تھی، آنکھ جو ہے وہ، یہ ایک غزوے کا واقعہ تھا،
جی،
آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے،
جی،
مگر اس خیال سے کہ میں یہ گھٹنا، یہ اپنی ران کو پیچھے کھینچوں گا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس آرام میں خلل آئے گا، تو جی اپنی یہ تعظیم دیکھیں کس قدر جو ہے وہ بجا لائے، اور یہ زانو مبارک جو ہے وہ اپنی ٹانگ کو پیچھے نہیں کھینچا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو پوچھا تو آپ نے اپنی نماز کے بارے میں جو ہے وہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا جلوہ یہاں بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج جو ہے اس کو حکم دیا، وہ پلٹ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جو ہے وہ نماز کو ادا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا افضل العبادات نماز ہے، اور وہ بھی نماز نماز عصر جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، اور فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر یہ قربان کر دی،
سبحان اللہ،
کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی صدقے میں ملی،
سبحان اللہ۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی جان جو گئے وہ قربان کرنے، اس غار میں جب آپ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی کو رکھ لیا اور پھر سانپ نے ڈھسا، تو آپ نے بھی اپنی جان کی جو گئے وہ ایک قربانی پیش کی، اور حضور کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے اپنی ٹانگ کو جو ہے وہ پیچھے نہیں کھینچا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی کسی طرح کا فرق نہ آئے۔ آپ یہ باتیں لکھتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک بہت پیارا شعر، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، بندگی سے مراد غلامی، کہ اصل اصول غلامی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں یہ مثال کے طور پہ یہ باتوں کو عرض کیا گیا کہ فرائض، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، یعنی فرائض کی قربانی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اور آرام کی خاطر صحابہ کرام نے دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ سورہ حجرات پوری ایک سورت جس میں متعدد آیات مبارکہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں، آپ جب گفتگو کریں تو اس وقت صحابہ اکرام علی مردوان جو سامنے موجود ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوا، حضور جب اپنے مبارک گھر کے اندر موجود ہوں تو اس وقت طریقہ کار کیا ہو۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ ادب میں سے ایک تعظیم کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو نہ پکارو نہ بولو جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں کسی کو پکارا جاتا ہے ایسے ان کو نہ پکارو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ اس کے بعد طرز عمل صحابہ کرام علی مردوان کا اس قدر ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، بلکہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے کیونکہ آپ کانوں سے کم سنتے تھے، سماعت کا چونکہ آپ کو معاملہ تھا اور بولتے اونچا تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آدمی میں شمار ہو جائے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کو پیغام بھیج کر ان کو بلوایا اور انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر صحابہ کے بارے میں یہ ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو آپ کے پاس آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے آپ کو آواز دی پکارا جب آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، تو قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کریں یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی سے ان تشریف لائیں، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام گفتگو کریں، قرآن میں اس کے ادب کو بیان کریں، آپ مجلس میں تشریف لائیں، قرآن میں اس کے ادب، اس چیز کے ادب کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے بیان کیا، آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں قرآن میں اس کو بیان فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے فرمان، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا طرز عمل اور طریقہ کار کیسا ہونا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو جس کی نسبت آپ سے ہے اس کی بھی تعظیم رکھنا، اور کوئی بھی ایسی بات جو معاذ اللہ تحقیر اور توہین والی ہو اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری اور اہم ترین فریضہ ہے اپنے ایمان کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے۔ قرآن میں وہ لفظ جو صحابہ اکرام ایک اچھی نیت کے ساتھ بیان کرتے اور پکارتے اور اس سے بھی واضح طور پر منع کر دیا، جب گستاخوں نے اسی لفظ کو تھوڑا سا اور موڑ کر تبدیل کر کے، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یہ راعنا کا مطلب آپ ہماری رعایت فرمائیں، یہی بات دوبارہ ارشاد فرما دے۔ اور جب جو گستاخ تھے انہوں نے اسی لفظ کو راعنا تھوڑا کھینچ کر پڑھنا شروع کیا اور مراد یہ لیتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے، لیکن جب ان کی نیت ارادہ یہ، مسلمان اس نیت سے نہیں، ایک اپنی اچھی نیت اور اچھے معنی کے ساتھ اس لفظ کو بول رہے ہیں، لیکن چونکہ اس میں شبہ پڑ رہا ہے، اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے، قرآن میں اس کو ہی وعدہ فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد یہ رائنا ہی نہیں کہنا، یہ لفظ ہی نہیں کہنا، تاکہ اس درست لفظ کی آڑ میں کوئی آدمی ایسا لفظ نہ بولے جو آپ کی شایان شان نہیں ہے اور جس میں توہین کا واضح طور پر پہلو موجود ہے۔ تو کیا کہنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ قرآن میں فرمایا وقول انظرنا، آج کے بعد انظرنا کہو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرما دے۔ اب جب صحابہ یہ کہتے حضور علیہ السلام اس بات کو دوبارہ ارشاد فرماتے، تو علماء کرام نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا، آپ کے کسی فعل، آپ کے کسی قول، آپ کے کسی بھی عمل، کوئی بھی ایسا طریقہ کار یا کوئی ایسا انداز، کوئی ایسے الفاظ جو توہین والے ہوں گے، معاذ اللہ تحقیر والے ہوں گے، ان سب سے بچنا اہم ترین فریضہ ہے اور اس تعظیم کو بجا لانا ہے۔
ماشاءاللہ، اور اسلام تو سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے آپ نے سنا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس قدر تفصیل کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو، مضامین کو بیان کیا گیا۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ تھا جو ہم نے سنا، ورنہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الحمدللہ شروع ہی سے علماء کرام نے، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، تفسیروں کی تفسیریں بھری پڑی ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جب ہم انداز دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے، کس طرح سے وہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجا لایا کرتے تھے، کس طرح سے جو اولیاء کرام ہیں، جو عشاق رسول ہیں، وہ کس طرح سے تعظیم بجا لایا کرتے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو ہے اس سلسلے کو میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ امیر علیہ سنت کی دعا ہے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔